ପୁରା କରିପାରିବେ ଆପରେ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسنات يذهبن السيئات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبزا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اسواره او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات, یہ جو نیکی ہوتی ہے یہ گناہوں کو دور کرنے والی ہوتی ہے. یذهبن السیئات, یہ گناہوں کو ہمارے سے دور کرتی ہے. اب لاسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے طہارت کے حوالے سے ذکر کیا کہ طہارت کی امپورٹنس کیا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں مین ہمارا مقصد اس طہارت کو سیکھنا ہے, وضو کا طریقہ کرنا سیکھنا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے گا, اس طہارت کو حاصل کیسے کیا جائے گا. لیکن اس طہارت کو حاصل کرنے سے پہلے ایک چیز جو ضروری ہے جو اس آیت میں تلاوت ہم نے کی ابھی, کہ ہر کام جو ہم ایوری ڈے لائف میں ہم کرتے ہیں, ہمارا جو معمولات ہیں زندگی کے ڈیلی, ہر بندہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم وضو کرتے ہیں ہر نماز کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے لیے. لیکن ہم اسے اس طرح سے اینگل سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے جی, ہم نے وضو کر لیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی وضو جو ہے اس کے بارے میں آ رہے من توزع, حدیث پاک میں آ رہے من توزع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه. من جسد ہی جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے اس وضو کرنے سے اس کے جسم سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے تحت اسفار ہی اس کے ناخنوں کے اندر تک سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وضو تو ہم نے کرنا ہی ہے, نماز ہم نے پڑھنی ہے, قرآن ہم نے پڑھنا ہے, وضو ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم اس شریعت کے اگر مزاج کو پہلے سمجھ لیں, جو شریعت آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا کیا ہے, وہ ہم سے چاہتی کیا ہے یہ شریعت, تو وہ اسی عمل کے اندر ہم اپنے درجات کو بلند کر لیں گے اور میکسیمائز کر لیں گے. یو نو ریپ جو ہمارے پروفٹس ہیں اس کی, جو پروڈکٹیویٹی ہے ہماری اسی عمل کی, وہ میکسیمائز ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم نے یہ آیت کی کہ ہر جو نیکی ہوگی وہ گناہوں کو دور کرنے والی ہوگی. اب وضو کے بارے میں ہی آتا ہے, انسان جب اپنا وضو سٹارٹ کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ منہ دھوتا ہے, تو اب اس کی منہ نے جتنی گناہ کی ہے, اس کی آنکھ نے بدنظری کی, اس کی زبان نے بد کلامی کی, غلط زبان استعمال کی, اس زبان کے گناہ, اس آنکھ کے گناہ, وہ اس وضو کی برکت سے اس کے جسم سے دور ہوتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ دھوتا ہے انسان, ہاتھ نے جو گناہ کی ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. مسا کیا سر کے گناہ, پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں نے اس کے جو گناہ کیا, یہاں تک کہ پوری باڈی کو اسی ایک وضو کے ذریعے ہم اپنی پوری باڈی کو پاک کر سکتے ہیں گناہوں سے. تو اس وضو کا اتنا بڑا مقام ہے. یہی صحیح طریقے سے جو وضو کرنے والوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من اثار الوضو. قیامت کے دن جب اس امتی کو پکارا جائے گا, لوگوں کو, مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاریں گے, تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے, ان کے ہاتھ ہے, ان کا منہ ہے, ان کے پاؤں ہیں, یہ روشن چمک رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی کوشش کرے وہ اسے چاہیے کہ ائی یتیلا غرتی, کہ اپنے وضو کو تمام کرے, اسے بالکل پختہ کرے, کیونکہ جتنا اچھا وضو کرے گا اتنا ہی اس کا عمل اور قیامت کے دن بھی اس کے بینیفٹس ہوں گے. اب آج کی اس مجلس میں اس وضو کو سمجھنے کے لیے ہم تین چیزوں کو سٹڈی کریں گے. پہلی چیز نمبر ون از کہ اس وضو کرنے کے پری ریکوزٹس کیا ہے, وضو کرنے کے لیے ان اٹ سیلف کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جن کے بغیر ہم ظاہر ہے وضو کر ہی نہیں سکتے. نمبر ٹو از وضو کا طریقہ کیا ہے, اس کی جو ریکوزٹس ہیں اس کے بغیر جن کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں, جو فرائض جسے ہم فقہا کی لینگویج میں علمی لینگویج میں کہا کہتے ہیں. اینڈ دین نمبر تھری پہ ہم اسٹڈی کریں گے اس کے جو مستحبات جسے کہا جاتا ہے, جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں, جیسے ڈیزرٹ ہوتی ہے ڈیزرٹ کے اوپر یو نو ایکسٹرا ساسز کچھ اسپرنکلز ہوتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو اسی وضو کو مزین کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مفتاح الصلاتی الطہور و مفتاح الجنتی الصلات و مفتاح الصلاتی الطہور، کہ جنت کی جو چابی ہے وہ صلات ہے، نماز ہے، اور نماز کی چابی ہے وہ وضو ہے. تو اس وضو کو چابی کہا گیا، کی کہا گیا. آپ دیکھیں، آپ کبھی کسی تالے والے کے پاس جاتے ہیں، کی میکرز بیٹھے ہیں، لاک اسمتھس وغیرہ، جگہ جگہ ایک چابی ہوتی ہے ایک تالے کو کھولنے والی، وہی چابی کے اندر کچھ دانت، اس کے ٹیتھ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک بھی اگر اپنی جگہ سے گھس گیا، خراب ہو گیا، اب وہ لاک کے اندر جانے میں اس کو مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ زور لگا کے کسی طرح سے ہو سکتا ہے کھول لیں گے، لیکن اگر وہ چابی اپنے بالکل پرفیکشن کے اعتبار سے بالکل لیول پہ ہے، اب وہ اس کو آپ ایک دفعہ لاک میں ڈالیں گے اور تھک کر کے تالا کھولے گا انشاءاللہ. تو اس کو بہرحال آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس وضو کو ہم بالکل پرفیکٹ طریقے سے سیکھیں. اس سے وضو کے حوالے سے سب سے پہلی چیز نمبر ون ہم نے کرنی ہے پری ریکوزٹس آف وضو. اب وضو کے پری ریکوزٹس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. پہلی چیز، پاک پانی کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو جاری پانی ہوگا، فرسٹ آف آل پہلا جو پاک پانی کا اس میں اسٹینڈرڈ ہوگا وہ یہ ہوگا، جو بھی ریور، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی ریور ہے، کوئی اسٹریم ہے، واٹر فال ہے، چشمہ جسے کہا جاتا ہے، ندی ہے، دریا ہے، سمندر، اوشن وغیرہ ہے، یہ سب بہتے ہوئے پانی ہیں، تو یہ بائی ڈیفالٹ پاک ہیں. ان کے اندر تو ہمیں کوئی کوشچن رائز ہی نہیں ہوتا، بڑا ایزی سی بات ہے، اس کے پاس ہم ہیں، ہم جائیں اور ہم وضو کر لیں آرام سے. دوسری چیز، اب وہ پانی جو بہتا ہوا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں ٹینکس بنے ہوئے ہیں آج کل کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ کنوؤں سے وضو کیا کرتے تھے پانی نکال کے، اور کہیں ایک پونڈ ہے، اسٹریم ہے. کبھی ہم مدنی مسجد جائیں نا شب جمعہ پہ، تو وہاں دیکھیں گے وہ تالاب بنا ہوتا ہے ایک بڑا سا، اس حوض کے اندر سب لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں اور وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی گر گئے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی، اس لیے اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، اس پانی کو بدلنا ضروری ہوگا. اسی طرح ہمارا ٹینک ہے اوپر، اس میں کوئی گندگی، کوئی ناپاکی گر گئی، اس سے وضو نہیں ہوگا ہمارا، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. کوئی جانور گر گیا، کوئی چوہا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی اندر مرا پایا گیا، تو وہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا. اس پانی کو پہلے پاک کرنا ضروری ہوگا. پورے پانی کو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈرین کریں گے اور پھر نیا پانی اس میں ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. پھر اس طرح سے، اس کے اوپر ظاہر ہے فقہاء نے تو بہت ڈیٹیل لینگویج کی ہے، مگر براڈر ٹرمز کے اندر یہ اسی طرح سے. تھرڈ چیز پانی کے خیال رکھنے میں کیا ضروری ہے، کہ وہ پانی کے اندر کوئی دوسرے انگریڈینٹس کا غالب گمان نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ نے جوس ہے، اس میں جوس بنایا، اس میں ٹینک ڈال دیا، اس میں آپ نے روح افزا ڈال دیا، آپ نے اس میں پیپسی ملا دی، اب یہ پوری جب اس کو ہلا دیا، اب یہ پوری کانسنٹریشن کے اعتبار سے اسے کوئی بھی پانی نہیں کہے گا، کوئی بھی اسے پانی نہیں کہے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ زعفران ہے یا مٹی ہے، اس وہ پانی کے اوپر غالب گمان نہیں ہوگا اس کا، وہ پانی کے اطلاق اس پہ جو عرف کی لینگویج میں ہم کہیں گے اسے پانی ہی کہیں گے. تو اس مٹی کے مل جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یا زعفران کی ایگزامپل ہمیں ملی، وہ تھوڑا سا مل گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. بحیثیت ایک جو عرف میں، ہماری لینگویج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری ٹرمینالوجی میں جس کو پانی کہا جائے گا، تو اس سے پانی کہہ کر اور وضو سٹارٹ اس سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو وہ پہلی چیز ہے جس کا خیال رکھنا، جو پری ریکوزٹ ہے وضو کے لیے. سب سے پہلے آف کورس نیت، انما الاعمال بالنیات، اور ہم نے جیسے انیشلی کہا ان مزاج کو شریعت کے سمجھنا، کہ ہم وضو کر اس لیے رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی کے ذریعے ہمارے گناہ ہم سے دور ہو رہے ہیں، تو پہلی چیز. اور دوسری چیز پانی پاک ہونے کا خیال رکھنا. دین وی کم آن ٹو نمبر ٹو، جو سیکنڈ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے وضو کے فرض کیا ہے، جو اصل ضروری چیز ہے وضو کے لیے، امپورٹینس آف وضو کے اندر، جو اس کی بیس ہے، جو پائنیئر ہے، سمجھے کہ کرکس ہے وضو کا. قرآن پاک میں آتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب بھی تم نماز کے لیے جانے لگتے ہو تو اس میں وضو کا طریقہ بیان کیا. چار چیزیں وضو کے لیے فرض ہیں. ہاتھوں کا دھونا سب سے پہلے، تھوڑا سا ہم دھوئیں گے، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، ایلبوز تک، اور پھر سر کا مسح، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں یعنی اینکلز تک. یہ چار چیزیں وضو کے فرائض میں سے ہیں. آئی کین ریپیٹ دیٹ, اپنے منہ کا دھونا, فاغسلوا وجوہکم اپنے منہ کا دھونا, وایدیکم الی المرافقی اپنے ایلبوز تک کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا, وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسا, وارجلکم ورجلکم الی المرافق اپنے اینکلز تک پاؤں کا دھونا. یہ چار چیزیں جو ہیں یہ وضو کے فرائض میں سے ہیں, اس کے بغیر وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا. اگر اس میں سے کچھ بھی رہ گیا تو اسے ناقص وضو کہا جائے گا, اور ناقص وضو کے بارے میں تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے, تو ایک صحابی آئے, غالباً انہوں نے صحیح طرح ان کا وضو نہیں تھا. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈانٹا, ما بالکم اقوام, یہ بغیر صحیح طرح وضو کیے لوگ نہیں آتے, اس سے ہماری نماز میں خلل ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرما رہے تھے سورہ روم کی, غالباً جو روایات میں آتا ہے, تو ہلکا سا کوئی ایک آدھ آیت ان کے دماغ سے سلپ ہوئی, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کوئی صحاب آئے ہیں پیچھے سے, وہ وضو ان کا کامل نہیں تھا اس وجہ سے. اس سے ایک بات تو ہمیں خیر یہ بھی پتہ لگتی ہے, کیونکہ یہاں پہ اولیاء کرام سے اللہ والوں سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمارے اکثر ہم سنتے ہیں, ہم بولتے ہیں فلاں آدمی کو کشف کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ثابت ہے حدیث سے مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں, اور انہیں پتہ چل جاتا ہے اس آدمی کا کامل وضو نہیں ہے. تو بہرحال اس کامل وضو کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ یہ جو پارٹس جو قرآن پاک نے جنہیں فرض کہا ان کا بہت ضروری ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضأ, جب تک کہ پھر وضو نہیں کر لے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں, نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا وضو نہیں ہوگا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور, جب تک کہ بندے نے وضو نہیں کیا ہوا تو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر نماز ہو ہی نہیں سکتی, بندہ جلد بازی میں وضو کر لے اور ٹخنے اینکل تک صحیح طرح سے نہیں دھویا, منہ صحیح طرح سے پاک نہیں ہوا, ہاتھ کونیوں تک نہیں دھوئے اور نماز پڑھ لی, اور حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی, تو اس وضو کو جو اس کا فرض جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضروری صحیح طرح سے ان کا دھونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ایک حضرت ابو حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں, انہوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, انہوں نے وضو کا طریقہ کر کے بتایا. یہ اس وقت انہوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وضو فرمایا تو انہوں نے, ایک تو ہم نے فرض وضو ڈسکس کیا تھا, وہ تو یہ چار چیزیں دھونا بالکل ایبسلوٹلی ضروری تھا. اب یہ ہم نمبر تھرڈ پہ آتے ہیں, جو تیسرا سٹیپ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایڈیشنل چیزیں جو مستحبات ہیں, جو سنتیں ہیں وضو کی, جو ایکسٹرا ٹاپنگز ہیں اس ڈیزرٹ کی, اس وضو کی, اس ڈیزرٹ کی, اس آئس کریم کے اوپر ایکسٹرا ٹاپنگز ہوتی ہیں, یہ کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تو چیز کر کے دکھائی, انہوں نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے, اس کے بعد انہوں نے کلی کی, اس کے بعد انہوں نے ناک میں پانی ڈالا, پھر انہوں نے منہ دھویا, اور پھر انہوں نے سر دھویا, اور ہاتھ دھوئے کونیوں تک اور پاؤں اینکلز تک. جیسے ہم عام طور سے وضو کرتے ہیں وہ ہم اسی طرح سے غالباً کرتے ہیں, اکثر کوشش بھی یہی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے تین مرتبہ دھویا, یہ تمام اعضاء انہوں نے تین مرتبہ دھوئے, اور یہ پورا وضو کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فرمایا کہ میرا دل کیا تھا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے, اور پھر فرمایا کہ ان کا وضو اس طرح سے تھا. لیکن ایک دوسری روایت میں مرتن یعنی ایک مرتبہ دھونے کا بھی ذکر آتا ہے, مرتین دو مرتبہ بھی یہ آزاد ہونے کا ذکر آتا ہے. تو بیسک وضو جو فرض ہے وضو کا, وہ تو ایک مرتبہ یہ چار آزاد دھو لینے سے ہو جائے گا, لیکن مسنون طریقے کی بات جب ہم کریں گے کہ اچھی طرح وضو, احسن الوضو آیا ہے نا, کہ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ جھڑیں ہماری باڈی سے, من وضو فاحسن الوضو, جو اچھی طرح سے وضو کرے گا اس کی باڈی سے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہوں گے. تو وہ احسن الوضو کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پورے پراپرلی باڈی کے پارٹس تین مرتبہ دھوئے جائیں, ایک مرتبہ دھو لیں گے تو بھی وضو ہو جائے گا, دو مرتبہ دھو لیں گے تو بھی وضو ہو جائے گا, تین مرتبہ دھو لیں گے تو اچھا وضو ہو جائے گا, احسن الوضو ہو جائے گا. لیکن کبھی انسان کہتا ہے یار میں اور چوتھی دفعہ بھی دھو لوں, پانچویں دفعہ بھی دھو لوں, اور زیادہ جتنا زیادہ کروں گا تو اتنا اچھا ہوگا, تو نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ سورہ حجرات کے اندر آتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ سکھایا ہے اس سے آگے مت بڑھو, جتنا انہوں نے شریعت میں ثابت ہے, جتنا انہوں نے ہمیں سکھایا, ہمیں اسی حد تک رہنا, یہ شریعت کا مزاج ہوگا. شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دماغ لگا کے اچھائی کریں. جو اپنی طرف سے دماغ لگا کے ہم صرف کیونکہ ہم آج ہمارا ٹاپک وضو تک ریلیٹڈ ہے ہم اسی پہ ریسٹرکٹڈ رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آیا کہ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم, جو کوئی اس سے زیادتی کرے گا, تین دفعہ سے دھونے میں زیادتی کرے گا تو اس نے ظلم کیا, اس نے زیادتی کی, اس نے تعدا کیا. یعنی برائی کی, اس نے زیادتی کی, اس نے ظلم کیا, اس طرح کے الفاظ حدیث میں آ رہے ہیں کہ جو اس طرح سے تین دفعہ کے اوپر ایڈیشنل وضو کے اوپر چلائے گا, زیادہ پانی اپنا دماغ سے لگائے گا تو بیسکلی وہ ایک طرح سے غلط کر رہا ہوگا بجائے صحیح کرنے کے. اور بہرحال ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے اگر کسی نے ایک دفعہ دھو لیا تو حدیث پاک میں آتا ہے فتل کا وظیفۃ الوضو, اس کا وضو ہو گیا, یہ وضو کے لیے ایک دفعہ دھو لینا کافی ہے. اور اگر کسی نے دو من توضا اثنین, کسی نے دو مرتبہ دھویا اپنے اعضاء کو, باڈی کے پارٹس کو, فلو کے فلان, تو اسے ڈبل اجر ملے گا. اور اگر جو شخص بھی ان اعضاء کو, ان باڈی پارٹس کو تین مرتبہ دھوئے گا تو توضا ثلاثن, تین مرتبہ دھوئے گا, فضال کا وضو, وضو الانبیاء, تو یہ میرا وضو ہے اور یہ انبیاء کا وضو ہے. تو یعنی اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ دھوئیں تو اچھا ہے, ہمیں آج ہمارا فرض ادا ہو گیا, ہمارا وضو ہو گیا. دو مرتبہ دھوئیں گے تو ڈبل اجر ملے گا, تین مرتبہ دھوئیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا وضو ہے اور یہ انبیاء کا وضو ہے, تو تمام انبیاء کا جو وضو ہوگا اس سے ہمارا وہ ادا ہوگا. پھر سرٹن تھنگز, اب وضو کا طریقہ تو خیر اپنی جگہ ہم نے اس کے جو کہہ لیں کہ ریکوزٹس ہیں وہ تو یہیں تک ہیں, ظاہر ہے اتنا ہم نے کر لیا ہمارا وضو ہو جائے گا بالکل موسٹ شورلی, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے, وضو ہو جائے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا نا ابھی, ہم کیونکہ ایکسٹرا اس کے اوپر ٹاپنگز کی بات کر رہے ہیں, اس ڈیزرٹ کے اوپر ایڈیشنل ساسز کی بات کر رہے ہیں جس سے مزین ہمارا زیادہ اچھا, وہ آئس کریم وہ ڈیزرٹ ہمارا زیادہ مزین ہو سکتا ہے, اسی وضو کو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں. تو لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وضو سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے, بسم اللہ پڑھ کر وضو سٹارٹ کیا جائے, اللہ کا شکر حمد و ثنا بیان کی جائے. من توضا و ذکر اسم اللہ فانہ یطہر جسدہ, کہ جو کوئی بھی اللہ کے ذکر اور نام کے ساتھ وضو کرے گا تو گویا کہ اس نے صحیح طریقے سے وضو کیا, اور جو اس کے بغیر کرے گا وضو کا فرض تو ادا اس کا ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو ادا نہیں ہوا, لیکن اسے وہ جو ایڈیشنل بینیفٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے. پھر تو اس ایڈیشنل بینیفٹس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. ایک چیز اور جو بہت زیادہ ضروری ہے وضو کے حوالے سے ہی, وہ ہے مسواک کا کرنا. یعنی عام طور سے کیونکہ مسواک ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے ہم اسے بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, کوئی ضروری ہے, کبھی کر لی کبھی نہیں, موسٹ آف جو میجورٹی ہم لوگوں کی ہے ہمیں ہمارے پاس تو مسواک ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرات لفمی مرضات لربی, یہ جو مسواک ہے مسواک کا کرنا یہ منہ کو صاف کرنے والا ہے, آپ کے منہ کی کلینزنگ کے لیے ایک تو اچھا ہے اور دوسرا اس میں رب کی رضا ہے. یعنی ایک مسواک کر لینے سے, یہی وضو کے لیے کیوں ضروری ہے, وہ کیونکہ حدیث پاک میں جگہ جگہ بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کر لیا جائے تو وہ 70 گنا اجر کو اس کے بڑھا دیتی ہے. تو اس 70 گنا اجر کو بڑھانے کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں اور اس میں ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں اس میں رب کی رضا ہے, تو وہی مسواک ہمارے اجر کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ یہ لوگوں پر میری امت پر مشکل ہو جائے گی یا انہیں تکلیف ہوگی اس عمل سے یا پریشانی ہوگی تو میں فرض کر دیتا ہر نماز سے پہلے وضو کے, ہر نماز سے وضو سے پہلے آپ مسواک کریں. تو یعنی اس کی اتنی سیریسنس, اس کو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریس لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جب تشریف لاتے تھے تو مجھ سے مسواک کے بارے میں اتنی زیادہ ڈسکس کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا میں مسواک کرتے کرتے اپنے دانتوں کو نہ گھسا دوں. اس کی اتنی امپورٹنس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے اندر. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا, ایک امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتی ہے لا یرقد من اللیل ولا النہار فاستیقظ الا استبق قبل آئیں توضا, کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوا کہ رات میں اٹھے ہوں کبھی, اور یا دن میں کبھی وضو کے لیے گئے اور انہوں نے مسواک نہ کیا, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یہی ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ نے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کانا یبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے آپ مسواک کرتے تھے. یعنی اس سے ہمیں ہمارے منہ کی پاکی کا اثر، مزے کی بات دیکھیں تو فائدہ اس میں ہمارا اپنا ہی ہے، اپنے دانتوں کی صفائی ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے باقاعدہ، وہ جب اپنے وہ شارپ اور جو اکوپمنٹ اور لے کے منہ کی گھسائی شروع کرتا ہے تو پھر لگ پتا جاتا ہے، بندہ بڑے سے بڑے کی چیخ نکل جاتی ہے، ڈر لگ جاتا ہے. ابھی اتفاق ہوا اس دن دانت نکلوانے کا تو اس لیے ذرا زیادہ مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے جان چھوٹ جائے گی اپنی. تو بہرحال منہ کی صفائی میں آج کل کے زمانے میں ہمارے ٹوتھ برش وغیرہ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ بھی ریگولرلی کرنے کا معمول بنانا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، منہ کی صفائی کا اتنا خاص خیال رکھتے تھے، رات کے ٹائم گئے دن کے ٹائم گئے تو منہ کی صفائی کا خاص طور سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا. اور ایک روایت میں آپ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اربعون من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام مرسلین یعنی انبیاء جتنے بھی رسول گزرے ہیں یہ چار چیزیں ان سب کی سنتیں ہیں. کیا ہیں؟ الحیا، نمبر ون حیا، نمبر ٹو از التعطر خوشبو لگانا، یہ جو عطر ہوتا ہے، نمبر تھری السواک مسواک، اور نمبر چار نکاح. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام رسولوں کی، تمام انبیاء کی، سب کی سنتوں میں سے ہیں. اس میں سے ایک چیز فرمائی مسواک، یہ سب انبیاء کرتے تھے. تو اسے اپنا ریگولر معمول اگر ہم وضو کے لیے بنا لیں تو آتا ہے سبعین، 70 گنا زیادہ ہماری اسی نماز کا فائدہ اور اجر زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایک آخری روایت میں مسواک کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے التی استاق علی الصلاۃ التی لا استاق علی 70 ضعفاً، کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی ہے اس نماز سے جو مسواک کیے بغیر پڑھی گئی ہے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. تو بہرحال یہ اس چیز کی ایک بہت زیادہ ہماری شریعت میں ایک ایمفسس ہے کہ وضو کریں بالکل اچھی طرح، توضأ فأحسن الوضوء، اور اس احسن الوضوء کے ساتھ اس سے پہلے ہم مسواک کر لیں تو وہ اس کے اوپر چار چاند لگ جاتے ہیں. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو وضو کے حوالے سے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، اللہ کا ذکر اور نام لینا تو ضروری ہے یہ حضرت، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کی یعنی تصدیق کی، تو وہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے سب کھل جاتے ہیں جس دروازے سے مرضی انٹر ہو جائے. تو وضو کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے وہی نیکی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کریں گے اور اپنے ہی اوپر سے گناہوں کو جھڑنے والی اور دور کرنے والی ہوگی. اور وہی وضو کیا، آسان سی بات ہے، صرف دل میں ہی کم سے کم با آواز بلند نہ بھی کہہ سکا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا، اور پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے اب وہ انٹر ہو جائے، اس کے لیے سب دروازے کھلیں، 8 دروازے. بہرحال دوسری وہ دعا آتی ہے حدیث پاک میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، حدیث پاک میں آتا ہے ہر وضو کے بعد یہ پڑھ لی جائے. تو یہ بھی ایک مسنون دعا ہے، یہ اچھی، اس سے بھی ظاہر اجر میں ملٹی فولڈ اضافہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی وضو کرتے ہو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، سمپل سے ورڈز ہیں بسم اللہ اور الحمد للہ، وضو کر کے یہ پڑھ لینے سے جب تک تمہارا وضو قائم رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا، جب تک تمہارے جسم کا وہ وضو جو تم نے پڑھ کر کے یہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ دیا، اب وہ وضو کے جب تک کنٹینیوشن رہے گی تمہارا ثواب میں اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. دوسری باقی اور بہت ساری ظاہر ہے مائنر سی اس کے اندر ڈیٹیلز آتی ہیں، اچھی طرح سے کلی کرنے کا ذرا پراپر بندہ طریقے سے کر لے، ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈال لے، اور انگوٹھی وغیرہ اگر کسی نے پہنی ہے، گھڑی پہنی ہے تو اس کو ہلا کے ذرا کوشش کی جائے کہ اچھی طرح پانی، کوئی باڈی کا جز کوئی رہ نہ جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو فائنلی چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، تو وہ بڑا اچھی طرح وضو فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما حاذا السلف، اما حاذا السلف، یہ تم ضائع کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا اب وضو ہی صرف، کیا وضو کے اندر بھی یہ ضائع ہونے کا کانسیپٹ ہے کوئی؟ یعنی میں تو وضو کر رہا ہوں، میں تو نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا لو کنت ناری جارن، تم اگر جاری نہر کے اوپر دریا پہ بھی کھڑے ہوئے ہو تو بھی پانی کو ضائع مت کرو. تو ہم باؤنڈریز کو کیونکہ ڈسکس کر رہے تھے، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا، تو ہم وضو کرتے ہیں، اچھی طرح دھوتے ہیں، تمام اعضاء کو دھوئیں، تین مرتبہ دھوئیں، اس کے اجر کو بینیفٹ میکسیمائز اپنا حاصل کریں، لیکن جب وضو کمپلیٹ ہو گیا آپ پانی کو ضائع نہ کریں. بہتی دریا کے اوپر بھی ہے تو پانی، اور آج کل کے زمانے میں تو پانی کی، ویسے آپ جو حضرات یہاں ہمارے ڈیفینس کے علاقے میں رہتے ہیں انہیں تو بہت اچھی طرح اس کی قدر ہوگی انشاءاللہ یقیناً، لیکن اس پانی کو ضائع کرنا اگر دریا بہتے دریا کے اوپر بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کو کہ تب بھی پانی کو ضائع مت کرو، پانی کو اتنا کنزیوم کرو جو ضرورت کا ہے، جب ضرورت کا ختم ہو گئی اب اس پانی کو ضائع کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہوگا. تو بہرحال آج کے لیے میرا خیال ہے ہم لوگ یہاں پہ رکتے ہیں، لیکن ایک ہاں دوسری ایک چیز فائنلی اس میں ڈسکس کر دینا ضروری ہے، جو وضو کے علاوہ ایک ہوتا ہے غسل جنابت، جو فرض غسل ہم کرتے ہیں انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، وہ اس کا جان لینا بھی بہت ضروری ہے. اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب غسل جنابت فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے، ہاتھ دھونے کے بعد آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس یعنی شرمگاہ وغیرہ کو اچھی طرح واش کیا کرتے تھے، پھر اپنا زمین سے ہاتھ دھوتے تھے، زمین پہ رگڑتے تھے اور ہاتھ دھوتے تھے. آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس صابن ہیں، ہینڈ واش ہیں، باڈی سوپس ہیں. زمین پہ ہاتھ دھونے کا مقصد یہ ہوتا تھا طیب، مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک کرتی ہے ہاتھ کو، جرمز کو، جراثیم کو دور کرنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مٹی سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے دھونے کے بعد. اور ہاتھ ہم آج کے زمانے میں صابن سے دھو لیں، ہینڈ واش ہیں، باڈی واش ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد پراپر جو ہم نے وضو کا طریقہ ڈسکس کیا وہ پورا وضو کریں، اور پھر اپنے پوری باڈی پارٹس کے اوپر پورے جسم پہ پانی کو بہایا جائے، ایٹ لیسٹ وہی تین دفعہ پورے باڈی کو دھویا جائے، اور پورے جسم پہ ایسے پانی بہایا جائے کہ کوئی انگ، کوئی جسم کا باڈی پارٹ رہ نہ جائے. یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے. اس میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو اس میں جب کلی کریں گے تو پراپر غرارہ جسے کہا جاتا ہے، گارگل کہا جاتا ہے، وہ کر لیں، کیونکہ یہ جو نجاست، جو جنابت کی جو حالت ہوتی ہے یہ انسان کی باڈی کے اندر تک ہوتی ہے. انلیس کسی کا روزہ ہو وہ یہ نہ کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. لیکن ایک تو یہ چیز، دوسری چیز جو خیال رکھنے کی غسل جنابت میں ہے وہ بالوں کا اچھی طرح دھونا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو غسل جنابت ہوتا ہے یہ بالوں کے اندر جڑوں تک ہوتا ہے، روٹس تک ہوتا ہے، اور اس لیے اس بالوں کو صحیح طرح سے دھونا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثم عادی تو راسی، ثم عادی تو راسی، ثم عادی تو راسی، تین مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے اس بالوں کا دشمن ہو گیا جب میں نے یہ سنا کہ بالوں کی جڑوں تک یہ جنابت کی حالت جو ہے یہ سنک کر جاتی ہے. تو ان کا معمول تھا وہ اپنے بالوں کو پورا شیو آف کر دیا کر دیتے تھے، بالکل مشین جیسے ہم آج کل کے زمانے میں شیور پھروا لیتے ہیں، کہ کہیں غسل جنابت کی حالت میں میں جب غسل کروں اور صحیح جڑوں تک پانی نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پاکی کی حالت کو میں اچیو ہی نہ کر سکوں. اس ڈر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے. تو یہ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے معاملے میں ڈھیلا پن نہیں دکھانا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ناقص وضو، اگر انسان کامل وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے پاکی حاصل کرتا ہے، اور پھر نماز کے لیے جاتا ہے مسجد جات کی طرف اور نماز ادا کرتا ہے، تو ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ تین مرتبہ فرمایا ذالکم الرباط. رباط کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو بارڈر کے اوپر سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں پہرا دینے کے لیے، دشمن سے بچانے کے لیے. تو اچھی طرح وضو کرنے والے کو، جو اچھی طرح سے وضو اور پاکی اور طہارت اچیو کرنے کے بعد، اٹین کرنے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہے مسجد اور نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رباط کی طرح سے دی کہ گویا یہ تو وہ رباط ہے جو بارڈر پہ سیکیورٹی فورسز کھڑی ہیں، یہ وہ پروٹیکٹیو انہوں نے آرمر پہن لیا ہے گویا کہ. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے بات وہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو یہ نیکی کرے گا اور اس نیت سے کرے گا کہ میں اپنے اوپر سے گناہوں کو دور کرنے والا ہوں، تو اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوگا اور اپنے اوپر سے گناہوں کو دور، یذہبن کہتے ہیں، ذہابہ کہتے ہیں دور کرنے کو، بھیجنے کو، تو وہ ایسے ایک اریزر کی ذریعے فارم، جو جو باڈی پارٹ ہمارا دھلتا جائے گا وہ اریزر کے فارم میں ہمارے گناہ اس باڈی پارٹ سے یوں گویا کہ اریز ہوتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے۔ بہرحال آئی تھنک وضو کے حوالے سے یا غسل جنابت کے حوالے سے آج ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں صلات کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو پری ریکوزٹس اور ریکوزٹس اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر اس سیشن کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔